जैसे डायमंड और हीरा, जब कान से और माइंड से निकाला जाता है तो पत्थरों की तरह होता है, कोई समझ भी नहीं सकता कि ये इतना कीमती हीरा होगा। लेकिन उस पर कई किस्म की मेहनतें, कई किस्म की मशीनें चलती है तो वो हीरा बनता है, और वो किसी के गले में और वो किसी जौहरी की दुकान पर चमकता हुआ नजर आता। अब डायमंड कैसे डायमंड बनता है, हमारा शहर ही डायमंड का शहर है, जाकर देखिए। फिर हमारा शहर जो है सिल्क सिटी कहलाता है, कपड़े का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं कितनी प्रोसेस से और कितनी मेहनतों से और कितने ही शौकों से गुजरता है तो जाकर हमारे जिस्म पर आने के लायक बनता है। क्योंकि हमारे सामने वो तमाम प्रोसेस नहीं, इसलिए हमें इसका इल्म भी नहीं है। तो कपड़ा जिस्म पर आने के लिए इस्लाम का मोहताज है। डायमंड जेवरात में आने के लिए इस्लाम का मोहताज है। सोना जेवर और दुल्हन के गले का हार बने इसके लिए इस्लाम का मोहताज है। जब ये सब चीजें इस्लाम की मोहताज हैं तो इंसान का दिल भी इस्लाम का मोहताज है। ये मुर्दा है, इसे जिंदा करना पड़ेगा, जिंदा करोगे इस्लाह करनी पड़ेगी, इसकी जिंदगी को बाकी रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बॉडी को बाकी रखने के लिए तरह तरह की डिजाइन देते हैं, इस तरह रूह को बाकी रखने के लिए, रूहानी जिंदगी को बाकी रखने के लिए स्पिरिचुअल जो मेहनतें हैं वो करनी पड़ेगी। वो रूहानी मेहनतें हैं जो बजाहिर नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक ऐसी चीज पे मेहनत कर रहे हैं जो खुद नजर नहीं आती। जिस्म नजर आता है तो उस पर होने वाली मेहनत भी नजर आएगी, रूह नजर नहीं आती तो उस पर जो मेहनत होगी वो लतीफ होगी, वो भी नजर नहीं आएगी, लेकिन है वो एक मेहनत। जिस्म की कमजोरियों को जिस्मानी तबीब बताएगा, रूह की कमजोरियों को रूहानी तबीब बताएगा। और एक बेहतरीन मोटरसाइकिल ला के आप रख दें, न उसकी सफाई करें, न उसको चलाएं, न उसको ऑयल करें, दो साल तक आप अपने गैरेज के अंदर और अपने गोडाउन में उसको रख दें, और दो साल के बाद आप इसको चाबी लगाकर चालू करना चाहिए, चालू होगा? आप कहें मैंने बिल्कुल न्यू ब्रांड लिया है, एक किलोमीटर भी नहीं चलाया, चाबी लगते ही इसको चलना चाहिए, नहीं चलेगा। कोई भी चीज आ जाने के बाद मेंटेनेंस तलब करती है, यू हैव टू मेंटेन। इसलिए बड़ा अपार्टमेंट बनाया तो किराया मेंटेनेंस की शक्ल में आपको देना है। 25 लाख रुपए का फ्लैट लिया, हर महीने 2000 रुपये मेंटेनेंस यानी किराया देकर रही है, नहीं दोगे तो गंदगी चारों तरफ फैल जाएगी। आज इंसान का आलम यह है कि हर चीज को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर के ईमान को मेंटेन रखने की कोई कोशिश नहीं। अब एक साहब एतराज कर रहे थे, मां यूं धर्म लगाना और यूं कर पढ़ना ये कहां से आप लाए? मैंने कहा, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो रोजे नहीं रखते, जो मस्जिद में नहीं आते, उनको तो जाके कभी तू कहता है, और ये कुछ करने पर आए हैं बेचारे, उनको तू करने नहीं देता। جو باہر چکر کاٹ رہے ہیں مسجد میں نہیں آتے. محنت تو ان پہ کرنی تھی کہ کم سے کم اللہ کے گھر میں آنے والے بن جائے, اور جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے اس کو کیوں کچو کے دیتا ہے, اس کو تو کام کر رہے. آج ہماری فطرت ایسی ہوگی کہ ذکر کون سی حدیث میں لکھا ہے, میں نے کہا نماز نہ پڑھنا کون سی حدیث میں لکھا ہے, اور گاڑیاں کٹوانا کون سی حدیث میں لکھا ہے. بالکل صاف صاف اپنے ایک دم ٹرانسپیرنٹ بات کرتے ہیں, کیا جواب دو گے؟ آج بہت زیادہ ضرورت ہے دوستو کہ ہم جو ہے اپنی اسلام کی فکر, اور یہ بات کو سرکار نے حدیث میں بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت زور سے بیان کیا ہے. دیکھیے ایک واضح حدیث ہے, ان فی الجسد لمضغہ, جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, دا پیس آف میٹ ان دی باڈی وی ہیو. سرکار فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد كله, اگر اس کی اصلاح ہو گئی اور وہ ٹکڑا درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو جائے گا. واذا فسدت فسد الجسد كله, اور اگر یہ فاسد ہو گیا اور بگڑ گیا تو پورے جسم کا سسٹم جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. جانتے ہو یہ پیس آف میٹ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الا وہی القلب, یہ دل ہے. اس لیے شاید کہتا ہے کہ دل مردہ دل نہیں گئے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے ملتوں کے مرض قبر کا چارہ. مرض قبر کے معنی پرانا مرض, چارہ کے معنی علاج. فرماتے ہیں یہ دل جو ہے دنیا کا زنگ چڑھ چڑھ کے بالکل مردہ ہو چکا ہے, کوئی کام کر نہیں رہا. اسے اللہ والوں کے پاس لے جا کر رکھ دیں اور ان سے کہہ کہ یہ گھڑی بند کیوں ہو گئی ہے, اس کی بیٹری فلیٹ کیوں ہو گئی ہے, کیا بات ہے, ذرا چیک کیجیے. اور اس کے بعد اس گھڑی کو جاری کیجیے. اقبال فرماتے ہیں کہ امتوں کے پرانے مرض کا مداوع اور علاج یہ ہے کہ یہ مردہ دل جو ہیں انہیں زندہ کیا جائے, اور دل زندہ ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں. اسی سے دلوں کو سکون ملے گا. مال و دولت کے ڈھیر جن لوگوں کے پاس لگے ہیں انہیں سکون حاصل نہیں ہے. معلوم ہوا کہ مال و دولت سے اگر سکون انسان کو حاصل ہوتا تو آج سے زیادہ کوئی انسان دنیا میں اطمینان والا نہ ہوتا. لیکن یہ معلوم ہے آپ کو کہ صحابہ اور اللہ والوں سے زیادہ اطمینان والے دل کسی کے نہیں, اور ہم سے زیادہ پریشان ہوئی. آج ہمارے پاس اسباب راحت کی کوئی کمی نہیں ہے, سب کام ریموٹ, سب کام بٹن سے چلتے ہیں. کتنی آسانیاں ہو گئی, اب بیرون سے جو لوگ آتے ہیں ان کا بھی دل لگتا ہے. کچھ گاؤں سے دوست آئے میرے برطانیہ کے, انہوں نے کہا کہ مول صاحب ہمیں تو دل لاگے ہمارو گاؤں میں بھی, کتنا ہارا روڈ تھئی گیا نا, مکان کتنا بہترین, ہمارے کہاں کہتا ہے باتھ روم ہارا بنا رہے روپئے. اور پہلے تو ٹیلی فون کرنے کے لیے وہاں جانا پڑتا تھا, بھوت پر کے پلیت پر کہاں جانا پڑتا تھا جب جا کے بات ہوتی. اب مول صاحب گھر میں بیٹھنی اوپر بیٹھا بیٹھا بات کھل جائے. ابھی دوست آئے تھے, انہوں نے کہا اتنا سکون اتنا اطمینان ہے بھائی, یہ سب اسباب راحت جمع ہو گئے ہیں، لیکن کتنا بھی بڑا مالدار آپ جا کے پوچھو اس کو، وہ کہے گا کہ دل کے اندر پریشانی ہے، کیونکہ آدمی سامان راحت کے کتنے بھی جمع کر لے، لیکن اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو جب تک ذکر اللہ کا پانی نہیں ملے گا یاد بجھے گی نہیں. فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب دنیا میں کتنے گھومنے کے مقامات ہیں، کون جاتا ہے وہاں؟ ہمارا تو گزر بھی مشکل ہے وہاں سے. برطانیہ سے ہوائی جہاز چلتا تھا کونکارڈ، اب تو اس کو جو ہے آثار قدیمہ کے اندر رکھ دیا، میوزیم کے اندر رکھ دیا. میں گیا اس نے اندر سے باہر سے جا کے دیکھا، یہ جو ہوائی جہاز ہے ہمارا اس کی تو رفتار کچھ نہیں، وہ تو ہوا اور آواز جو ہے آواز سے آگے سفر کرتا تھا. اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں وہ لوگ لکھتے تھے کہ ہیترو پر ناشتہ کیجیے اور باربڈوز اتر جائیے اور وہاں کے سمندر پر دوبارہ بیٹھ کر ناشتہ کیجیے. کتنی جلدی پہنچ جاتا ہے یہ 12 گھنٹے کا فاصلہ، وہ 4 گھنٹے میں طے کر لیتا تھا. سامان زیادہ لے کے نہیں جا سکتے، اٹیچی لے کے جا سکتے تھے. جو جانے والے تھے ان کو سامان کی ضرورت تھی، چیک بک لے کے چلتے تھے. اندر جا کے میں نے دیکھا تو ایک کونے کے اندر چھوٹا چھوٹا سامان رکھنے کی جگہ ہے، ایک ہینڈ بیگ خالی لے کے چل سکتے ہیں. ٹکٹ 5-6 گنا زیادہ، جتنی رفتار اتنا ٹکٹ کا بھی رفتار. یہ جو ہے لے جائے گا آپ کو باربادوس یا جہاں بھی ہل اسٹیشن بڑے بڑے وہاں. جب ٹکٹ اتنا مہنگا لے کے آدمی جاتا ہے تو وہاں رہے گا بھی مہنگی جگہ. سمندر کے کنارے پر میں نے پوچھا یہ بڑا شاندار ہوٹل نظر آتا ہے کیا، ایک کمرے کا کرایہ. فرمایا ایک رات کا کرایہ $10,000، صرف کرایہ. کھائیں گے پیئیں گے رہیں گے ادھر ادھر خرچ کریں گے. میں نے کہا آتے ہیں لوگ؟ فرما کے ایک ایک مہینے کے لیے آتے ہیں. کیا مقصد ہے ان کا؟ کہا کمایا بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے، تو سکون کی جستجو میں یہ محنت کر رہے ہیں، سکون کی تلاش. انہیں سکون ملتا بھی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سے مالداروں سے ہم لوگ سمندر کے کناروں پر ملے، کہتے ہیں یہاں آنے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ہے، سمندر کی موجیں بھی دیکھ رہے ہیں، شاندار کھانے بھی کھا رہے ہیں، گھوم پھر بھی رہے ہیں، لیکن جو اطمینان کی انہیں تلاش ہے وہ اسباب میں رکھا نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ جو چیز جس چیز میں ہے وہاں ملے گی، یہاں ہے نہیں ملے گا کہاں سے؟ اللہ نے قرآن کریم میں اطمینان حاصل کرنے کا راستہ کتنا بہترین بتا دیا. فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اس کی غذا دینی پڑے گی، تب جا کر کے اس کا علاج ہوگا اور تب جا کر کے قلوب کو چین اور سکون حاصل ہوگا. چھوٹا بچہ ہو اس کے سامنے آپ شاندار فریج رکھیے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے پلانٹ رکھیے، تو اس کو کوئی اس میں اطمینان نہیں. اس کو تو چاکلیٹ آپ نے دے دی تو خزانے کی چابیاں آپ کو دے دے گا کہ تم نے تو بہت بڑی چیز مجھے دے دی. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالی نے خزانوں کی چابیاں رکھی ہے، جنت کے خزانوں کی چابیاں ہم کو دے کے رکھی ہے، لیکن آج ہمیں ان خزانوں کی قدر نہیں. جیسے کہ بچے کو خزانے کی چابی کی قدر نہیں ہوگی تو کوئی پیپرمنٹ اور چاکلیٹ دکھائے گا تو چابی اس کو دے دے گا. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ دنیا ہمارے اندر سے فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن ہم کتاب و سنت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. یہ سب خزانے ہمارے پاس ہیں لیکن ہم اس سے کوئی استفادہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے ہیں جیسا کہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. دوسری دنیا کوشش کر رہی ہے، ان کے پاس مال ہے، کہ شاید مال کو جھونس دیا جائے، خرچ کر دیا جائے اور کسی طرح سے ایک رات کا سکون نصیب ہو، وہ ان کو نصیب نہیں ہوتا. اس بنا پر کہ اسباب راحت اور چیز ہے اور راحت اور چیز ہے، تو اطمینان اور چیز ہے، اسباب اطمینان اور چیز ہے. قلوب کو سکون کے حصول کے لیے اللہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا، اور ہم کو ان دی کمپنی آف دی پائس پیپل، نیک لوگوں کی کمپنی اور اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، تو ہمیں بھی اطمینان کیا ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا. صحابہ کرام تو تین تین دن تک نہیں کھاتے تھے لیکن ان کی جبین پر شکن بھی نہیں آتی تھی. ہم خالی کھانا لیٹ ہوتا ہے شادی میں تو کتنے لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کہ میں کو بلایا جب لوگ سے نہیں ہوتا ہے، بھائی دیر ہو گئی، آ جائے گا دس منٹ میں. اتنے برسوں سے آپ کھا رہے ہیں، بھوکے تو نہیں مر جائیں گے، لیکن نہیں، ان کے ٹائم کا ان کو کوئی ویلیو نہیں ہے. بھائی تو شادی میں آیا تھا تو ڈھائی گھنٹے لیٹ آیا تھا، اب 15 منٹ کھانے میں لیٹ ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج ہمارا مزاج یہ ہو گیا. 80 سال کے بیمار بوڑھے سے ملا میں نے ان سے پوچھا کہ چاچا کیا چاہتے ہیں؟ کہ کھوا پانی میرے سے، دعا کرو کھا کر ہو جاؤ. میں نے اس سے کہا اللہ نے بہت کھلایا، سب کھانے کا کوٹا تو پورا کر دیا آپ نے، تو اب جتنا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ تندرستی ایسی دے دے کہ آپ ذکر اللہ کر سکیں، اللہ اللہ کر سکیں. یوں نہیں کہتا کہ میں ذرا تندرست ہو جاؤں تو بہت زندگی غفلت میں گزاری تو کچھ اللہ اللہ کروں گا، اس کی بات نہیں کرتا. وہی کہ مجھے کھانا نصیب ہو جائے. ابھی بھی نظر کھانے پہ، کھانا اور پینا یہ اقتصادیات میں سے ہے، ضروریات زندگی میں سے ہے، مقاصد زندگی میں سے نہیں ہے. صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ بتاؤ کیا طلب کرتے ہو، تم چاہتے کیا ہو، کیا دیں تمہیں اور کیا دعا کریں تمہارے لیے، تو یوں فرمایا کہ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. حالانکہ وہ چاہتے تو سرکار ہاتھ اٹھاتے اور انہیں دنیا مل جاتی، لیکن دنیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر گورنر ہے اس زمانے میں. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پروردہ ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. لکھا ہے محققین نے کہ سب صحابہ کرام میں شاید تھوڑا بہت تغیر آیا ہوگا، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد اگر سرکار سے قیامت میں ملاقات ہوگی اور اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ میرے جانے کے بعد کس میں کوئی تغیر نہ آیا ہو، ایسا کوئی شخص ہے، تو میں انہیں اٹھا کر کہوں گا کہ جس حال میں سوتا ہوا چھوڑ کر گئے تھے اس بستر کو بھی میں نے تبدیل نہیں کیا ہے. اس شام کے ساتھ زندگی گزاری ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس پر نظر ہے. فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. بڑی ڈرانے والی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، جمع کر کے رکھا ہے، فبشرهم بعذاب علیم، انفارم دیم فار دی پینفل پنشمنٹ ان دی آخرہ. فرماتے ہیں کہ ان کو بڑی سخت عذاب کی وعید سناؤ. وہ دن ہوگا جبکہ یہ سونے اور چاندی کے سکوں کے ذریعے سے ان کے سینوں کو گرما کر وہ سکوں کو جہنم کی آگ میں ان کے جسموں کو داغا جائے گا. اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، ان کے پیٹ اور ان کے کمر داغے جائیں گے، یہ عالم ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے پیسہ جمع کر کر کے رکھا ہے۔ حضرت یاد ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہر آدمی کے گھر میں جاتے اور کہتے کتنا جمع کیا ہے نکالو، بڑے سیدھے سادے لوگ تھے، ڈر کے نکال دیتے تھے، صحابی ہے اللہ کے رسول کا، جھوٹ نہیں بول سکتے، اس کے سامنے سب لا کے رکھ دیتے تھے، فرمایا سب دے دو، گھر میں کتنے آدمی ہیں، کتنے ممبر ہیں گھر میں، پانچ ممبر ہیں، پانچ جوڑ کپڑے رکھو، دوسرے پانچ جوڑ اور رکھ دو کل بدلنے کے لیے، باقی کے سب صدقہ کر۔ آج تو کوئی مولانا جمعہ کے بیان میں کر دے نا ایسی بات تو جمعہ کے بعد بغیر تنخواہ کے اس کو فارغ کر دیں، یہ تو بڑا اچھے لوگوں کا دور ہے، خیر القرون کا زمانہ چل رہا ہے، اس وجہ سے سب ڈرتے ہیں، لا کے سب سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہندوستان والے تین چار لوگ گئے تھے امریکہ ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ جو ہے دیکھ رہے تھے، تو ایک امریکی اس نے سوچا کہ ان کو بے وقوف بنایا جائے گا، اوپر تک دیکھ رہے تھے، اس نے آ کے پوچھا یہ بلڈنگ کس کی اجازت سے دیکھ رہے ہو، کہ اس کے اندر اجازت لینی پڑتی ہے، کہاں ہاں گورنمنٹ کی، میں آدمی ہوں گورنمنٹ کا، کتنے فلور دیکھے ہیں تم نے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تمہارے کو کیا معلوم ہے کہ انہوں نے کتنے دیکھے، اپنے نے تو 100 پورے دیکھ لیے لیکن اس کو 5-10 بتا رہے ہو، وہ سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس کسی طرح سے پیسہ بٹورا جائے، اس سے کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے تم تو سمجھتے ہیں ہم لوگ انڈیا سے آئے، دور سے آئے ہم لوگ، سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں، زیادہ نہیں دیکھے ہم لوگوں نے، 5-6 فلور دیکھے۔ تو اس نے کیلکولیٹر نکال کر حساب کیا، تم تین آدمی ہیں، یہ 10-10 فلور دے کے ڈالر کے اعتبار سے جو ہے تم کو 10 ڈالر، اس کو 10-30 ڈالر نکالو، انہوں نے جلدی جلدی 30 ڈالر نکال کے دے دیے، اور کہا بڑا بے وقوف ہے یہ امریکہ والا، اپنے کو 300 ڈالر دینے پڑتے، 30 میں معاملہ پڑ گیا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ بے وقوف لوگ، وہ اتنے سیدھے سادے لوگ تھے، سب لا کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری تھے، لیکن اندر سے ایک شور برپا ہو رہا تھا کہ بھائی یہ تو بھائی مشکل معاملہ ہے، سب نکال کے دے دو غریبوں کو، کچھ مت رکھو گھر میں، یہ تو مشکل معاملہ ہے۔ معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معمولی صحابی نہیں، کاتب وہی ہیں، وہی کتابت کرتے تھے سرکار پر آنے والے، اور بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا اعتماد رہا ان پر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنایا تھا ان کو، لوگوں نے جا کے شکایت کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آیت کی تفسیر سمجھنے میں ابو ذر کو تھوڑا سا اشکال اور تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، یہ آیت صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس مال کی زکات ادا کر دی گئی ہو تو وہ مال ایسا کنز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آیت میں وہی نے انگلی ہے، یہ تو اس مال کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس مال کی زکات ادا نہ کی گئی ہو، اس پر وعید بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے ذریعے سے جسموں کو داغا جائے گا، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات تسلیم نہیں، فرمایا آیت میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی کنڈیشن اس کے ساتھ نہیں لگائی گئی ہے، یہ آیت علل اطلاق ہے، تم اپنی طرف سے کنڈیشن کیسے لگا سکتے ہو، انہوں نے کہا احادیث میں تفصیل ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم کہتے ہیں نہیں مانے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا پائے تخت میں امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں فتنہ ہونے کا یہ صحابی کی بنیاد پر ڈر ہے، جلدی بلا لیجیے انہیں، تو فوراً وہاں سے حکم نامہ آیا پائے تخت آ جاؤ، مدینہ آ جاؤ، مدینہ آ گئے۔ مدینہ آ جانے کے بعد پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تفسیر سمجھائی کہ منظور نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، باقی آپ کی یہ تفسیر مجھے منظور نہیں، اس زمانے میں کعبے عباد ہوا کرتے تھے، وہ بڑے فقیہ تھے اور بڑے مفسر تھے، انہوں نے تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، پوری آیت میں جو وعید آئی ہے ایسے خزانے پر کہ جس کے جمع کرنے والے کے سینے کو اور اس کی پشت کو دانا جائے گا قیامت کے دن انگارے بنا کر یہ سونے اور چاندی کے سکوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان مال کی زکات ادا نہیں. مال کی زکات ادا کرنے کے بعد وہ مال حفاظت پا جاتا ہے، گندگی نکل گئی تو اس کے بعد وہ مال جو ہے صاف ستھرا ہو گیا. زکات کا مطلب ہی تخیر کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں، کہ جو حقوق غریبوں کے ہیں. زکات کیا ہے؟ فرماتے ہیں زکات غریبوں کا حق ہے، نادار اور فقیروں کا حق ہے. جن کو اللہ نے مال دیا وہ اپنے مال میں سے زکات نکالیں گے. وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور فرمائے تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ. بیت المال تھا تو اغنیا سے وصول کرتے تھے اور فقرا اور غربا کو جا کر دیتے تھے. لیکن آج یہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے نکالیں اپنے مال کی ایک ایک پائی کی زکات. زیادہ نکالو تو کوئی بات نہیں ہے، اور صدقات نافلہ تو ہمیشہ نکالتے ہی رہو، کیونکہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو جگہ دی. فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کے بعد میں پوچھا کہ کوئی فتنوں کی بات جانتا ہے، کوئی آزمائشوں کی بات کا جانتا ہے، علم ہے اسے؟ سرکار نے فرمایا تھا آزمائشوں کو. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا عالم بذلک یا امیر المومنین، میں جانتا ہوں امیر المومنین وہ بات جو سرکار نے آزمائشوں کے بعد میں فرمائی. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی عبادات میں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے ادا کرنے میں، اپنے ہمسایہ کے حقوق کے ادا کرنے میں، اپنی نمازوں میں جو کمزوریاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اس کی تلافی صدقے کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. صدقے کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. تو نقلی صدقات کے ذریعے سے، جیسے نوافل کے ذریعے سے نمازوں کی کمی دور ہوتی ہے، نقلی صدقات کے ذریعے سے بھی کمی دور ہوتی ہے. اور اللہ کے راستے میں کتنا بھی خرچ کرو مال کم نہیں ہوتا. ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو روزانہ خرچ کرنے والے ہیں تیرے راستے میں ان کے مال میں برکت دے دے. اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہم آت منفقا تلفا، اور وہ آدمی جس کے پاس مال ہے لیکن کنجوس ہے، بکیل ہے، مکھی چوس ہے، تو فرماتے ہیں اللہ اس کا مال تباہ کر دے کہ نہ خود فائدہ اٹھائے نہ دوسرے فائدہ اٹھائے. ہمارے یہاں ایک بکیل تھا، ہوائی چپل پہنتا، وہ بھی آدھی اڑی گس جائے وہاں تک ختم نہیں کرتا، اور تنکی ملتی تھی ہمارے یہاں وہ پانی میں ڈوبا ڈوبا کے کھاتا تھا. مر گیا تو دوسرے دو لوگوں نے خزانے کھول دیے اور ترازو میں توڑ توڑ کر سونے اور چاندی رو رو کر تقسیم کر لیا، اور شام کو ایصال ثواب کے لیے بڑے بڑے پانچ پانچ سموسے اور آئس کریم کے دو دو گلاس سب کو کھلائے، رو رو کر سب نے کھائے. لوگوں نے کہا وہ تو بیچارہ جو ہے تم کی پانی میں ڈال کے کھاتا تھا، تم اس بے دردی سے اس کا مال خرچ کر رہے ہو. کہا ہم لوگ ایصال ثواب کر رہے ہیں، اس نے اپنے لیے گھٹ دی. تو فرماتے ہیں کہ نفلی اگر آدمی صدقے کرتا ہے تو جو کوتاہیاں اس سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا انجباب فرما دیتے ہیں، اس کی تلافی فرما دیتے ہیں صدقات کے ذریعے سے. اب حضرت کعب احبار نے جب یہ بات کہی کہ جس مال کی زکات دے دی جائے پھر وہ ایسا کنز جو انسان کے لیے وبال بنے اس سے نکل جاتا ہے، نہیں مانے. اور حضرت ابو ذر غفاری اس قدر غصے ہوئے کعب احبار پر، انہیں سخت اور سست کہا اور ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے دوڑے اور بھاگے، یہاں تک کہ حضرت عثمان ابن عفان کے پیچھے جا کر چھپ گئے وہ کعب احبار، تو حضرت عثمان کے اوپر سے اچھل کر ان کی سورین پر دو ڈنڈے لگائے. ابھی بات کر تفسیر ایسی بیان کرتا ہے حضرت عثمان سے معافی مانگی کہ میں تو اس کی خبر لینا چاہتا تھا لیکن آپ کو ذرا لگ گیا، مجھے معاف فرمائیے. حضرت عثمان نے فرمایا یہ دینی اعتبار سے جو کچھ کر رہے ہو کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، مت گھبراؤ، لیکن تم مدینے میں بھی حالات آ جائیں گے، تم اس طرح سب کے گھر میں ڈنڈا لے کے صبح پہنچ جاؤ گے تو بڑی مارماری ہو جائے گی. ایک کام کرو، تم یہ مدینے سے 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ربضہ ہے، وہاں چلے جاؤ. ان کو مقام ربضہ میں بھیج دیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر یعیش و فریدا و یموت و فریدا، یہ تنہا زندگی گزاریں گے، تنہائی کے عالم میں موت آئے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ادھر حج پڑھنے والے حج کے لیے جا رہے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری آخرت کے سفر پر جانے کی تیاری میں ہے. فرمایا راستے پر جا کے کھڑے ہو جانا، رسول اللہ کے صحابہ کا کوئی قافلہ گزرے نا تو ان میں سے کسی کو لے آنا، کہنا مجھے دفنا ہے، صلات جنازہ پڑھے، اور اس کے بعد ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنے کے لیے بکری پہلے سے بنوائی تھی کہ آنے والے مہمانوں کو کھانا بھی کھلا. خیر میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل چیز کیا ہے، اصل چیز مال کا ہونا نہیں ہے، مال بیکار چیز نہیں ہے. ایک بات کو یاد رکھو، ایک ایک سکہ اور ایک ایک پائی نعمت ہے اللہ کی. راستہ حلال ہو اور جائز طریقے سے کروڑوں روپیہ آ رہا ہو، نعمت ہے اللہ کی. شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کے بندوں کے اور اللہ کے حقوق کو پوری طرح سے ادا کیا جائے. اس لیے قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتو الزکاۃ بیان فرمائے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ بجا لاؤ. اقیموں کی تفسیر کیا کی ہے علماء نے، تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقیموں کی تفسیر کی ہے کہ ادو الصلوات کلھا بے ادائے حقوق ہا بے تمام ہا. فرماتے ہیں تمام حقوق کی ادائیگی جو نماز میں کرنی چاہیے، بے آداب ہا و بے مستحقات ہا، اس طرح سے اس کو بجا لانا، اس کا نام ہے اقامت صلاح. خالی پڑھ لینے کو نہیں کہا ہے، پابندی کے ساتھ بجا لانے کو اور اس کی ایک ایک چیز کی رعایت کو ملحوظ رکھنے کا حکم کرنا ہے. اور نماز کے بعد فوری طور پر زکات کا تذکرہ کیوں کیا ہے، دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں مسلمان قلاش رہیں اور فقیر رہیں، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال آئے تو مال میں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے. بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے پاس مال بھی ہو، انسان کے پاس کمال بھی ہو، انسان کے پاس دولتیں بھی ہو، لیکن اسے انگیز کرنے اور اسے برتنے کا طریقہ نہ ہو تو مال آ کے بھی کچھ کام نہیں آتا. اس بنا پر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مال ہمیشہ رہنے کی چیز ہے. اگر اس کے حقوق ادا کیے جائیں تو مال بچے گا، ورنہ یہ مال کے جانے میں بھی کوئی دیر نہیں، جتنی جلدی آتا ہے اس سے جلدی جا سکتا ہے. مال ٹھہرنے کی چیز نہیں تھی، اس لیے مال نہ ٹھہرے اور غلط جگہوں میں چلا جائے اس سے پہلے اچھے راستوں میں اس کو خرچ کرو، اچھے کاموں کے اندر اس کو لگا دو تاکہ آخرت میں یہ چیز ذخیرہ بن جائے. سرکار نے فرمایا اپنے سے پہلے مال کو آگے چلتا کرو تاکہ تمہارے لیے جنت میں فیسلٹی اور آخرت میں سہولتوں کا یہ بھیجا ہوا مال سبب بن جائے. ورنہ دنیا سے جاؤ گے اور سب کچھ چھوڑ کے جاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد کے لوگ شاید تمہاری سکرات کی عالم میں مال پر لڑتے ہوئے تم کو نظر آئیں گے. مال یہ دشمنیوں اور دنیا بھر کے حسد و تحاسد کی چیز ہے، اور محبتیں والدین کے ساتھ بھی انسان کی مال کی بنیاد پر ختم ہو جاتی ہے. بچے اور اولاد مال کی بنیاد پر ماں باپ کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور محبت رکھتے بھی ہیں تو شاید اس لیے رکھتے ہیں کہ مرے گا تو بہت کچھ مال جو ہے ہمیں ملے گا. ہم زیادہ محبت رکھیں گے تو شاید زیادہ وصیت کر کے پہلے سے دے جائے، حالانکہ منع فرمایا سرکار نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر مال کے اندر حق نکلتا ہے اولاد کا تو نافرمان اولاد کا بھی اتنا ہی حق بنے گا جتنا کہ فرما بردار. بہرحال مختصر سی بات مجھے صرف یہ کرنی تھی کہ آج جیسے سب چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کی ہم لوگ فکر کرتے ہیں، سب سے بڑی اصلاح کی فکر خود اپنے بارے میں کرنی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی پوری دنیا کی اصلاح کی فکر میں لگ جاتا ہے لیکن خود اپنی اصلاح کی ذرا بھی فکر نہیں کرتا۔ آج اپنے دل میں اور اپنی ذات میں غور کرنے کا ٹائم ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنا بگاڑ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ کبھی آدمی کو دوسروں کا بگاڑ بہت زیادہ نظر آتا ہے لیکن جب تک کسی طبیب کامل کے پاس اور اللہ والے کے پاس نہیں بیٹھ جاتا وہاں تک اسے اپنا بگاڑ کبھی بھی نظر نہیں آتا۔ اور یاد رکھو کہ کوئی آدمی اپنا خود علاج نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ کسی طبیب کے پاس جا کر اپنا رپورٹ نہ دکھا دے خود طبیب ہوگا تو بھی اپنا علاج نہیں کر پائے گا، کنفیوز ہو جائے گا اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ میرے دوست صبح میں اور بولی، شام کو اور بولی، اندازہ لگا کر صحت کو اور بولی، اور بیمار ہو گئے، اسپتال میں داخل ہو گئے اور طبیبوں نے کہا کہ ایک دن میں تین الگ الگ دوائیں آپ نے لے کر اپنے آپ کو اور بیمار کیا ہے، حالانکہ آپ کا جو مرض ہے بہت سمپل ہے، صرف ایک گولی کی ضرورت تھی اور تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو میڈیکیشن والے کہتے ہیں کہ اپنی باڈی کا بڑا خیال رکھو، ہمیشہ چیک اپ کرواؤ، پورے ہیلتھ کانشیس جسے کہتے ہیں وہ رکھو، بڑی بیداری رکھو اپنے جسم کے بارے میں، کب کسی بھی وقت کوئی ہو سکتا ہے، فائلیں تیار رکھو، ریکارڈ تیار رکھو، کچھ بھی پرابلم آیا ڈاکٹر کے سامنے آپ کا پورا کچا چٹھا باڈی کا جو ہے نکل کر آ گیا تو اس کو علاج و معالجہ کرنے۔ لیکن کتاب و سنت سے پتا چلتا ہے کہ 40 سال کی عمر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے دی اور پھر بھی وہ آخرت کی طرف راغب نہیں ہوا اور آخرت کا اسے خیال نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے شخص کے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال عمر عبیدت گزر، تیری عمر کے 40 سال گزر گئے اور تو کہتا ہے کہ مجھے ٹائم کہاں ملا، کتنا وقت تجھے چاہیے تھا، کہاں گزارے تھی 40 سال، دنیا کمائی، مال جمع کیا، اولاد کے لیے کیا، اپنے لیے کیا، مکان پہ مکان، دکان پہ دکان، کاروبار پہ کاروبار، رات کے وقت بھی تجھے فرصت نہیں، بیڈ پہ فرصت نہیں، بیت الخلاء میں فرصت نہیں، اب اس سے زیادہ تو تجھے کتنا ٹائم چاہیے تھا، کتنی دنیا تھی 40 سال کے اندر بنا کر رکھ ڈالی، اور نہیں بنایا تو تو نے اپنی آخرت کا مکان نہیں بنایا اور آخرت کی تیاری تھی کوئی نہیں۔ یہ سب سے بڑا وبال۔ اس لیے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے امت کے ان افراد میں ہیں جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کہ جنہوں نے کثرت سے تصنیفیں کی، بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے لیکن 40 سال کی عمر پر قلم بند کر کے رکھ دیا۔ سوال میں نے پوچھا تھا کہ یہ تمام تفصیل قلم بند فرمائیے تو طالب علم قلم بند کر کے پرچہ لپیٹ کے چلا گیا کہ مولانا نے قلم بند کرنے کو بولے۔ قلم بند کا مطلب یہ ہے کہ لکھ دیے۔ تو کہنے کا من چاہیے کہ جب 40 سال کی عمر ہوئی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنا تصنیف و تالیف کا سب مکتبہ بند کر دیا۔ ہم کو تو 40 سال کے بعد تو ہوش آنا شروع ہوتا ہے دھیرے دھیرے، اور جب آتا ہے جب قبر کے کنارے پر پہنچ گئے ہوتے ہیں اور ایسے ہو گئے ہوتے ہیں کہ کچھ کام کے نہیں رہتے۔ ابھی اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، کچھ کر سکتے ہیں، کچھ اللہ اللہ کرنے کا، کچھ آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کا وقت ہے، تو اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے اور اپنی اصلاح کی فکر کیجیے۔ اور الحمدللہ یہ مجلس کا نام ہی اصلاحی مجلس ہے اور ہمیں غور و فکر کرنے کا اس میں ایک موقع رہتا ہے، ہم کہاں ہیں، مراقبہ کیا چیز ہے، بھئی اپنے دل کی نگرانی آدمی کرے کہ دل میں میں کیا کیا بھر چکا ہوں، دل کو کہاں لگانا چاہیے، میں کہاں لگا چکا ہوں۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، بس اسی کا نام مراقبہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مراقبہ لائے کہاں سے، قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حالت کے نگران ہیں۔ بس تو آدمی اپنے دل کی حالت کی نگرانی کرے کہ کیا خیالات اور کیا حالات اندر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، دل کو ہمیں قابل بنانا تھا کہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے قابل ہوتا، اس کے لیے محنت در حقیقت درکار ہے۔ تو چھوٹا سا نمونہ اس کا ہے، لوگوں نے تو اپنی زندگیاں کھپا ڈالی اس کے اندر, ہم تو تھوڑا سا وقت لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے جو چاروں طرف حالات ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہ وقت اگر اللہ قبول فرما لے اور اللہ کرنا منظور کر لے تو ہو سکتا ہے یہ ہماری اصلاح کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی سچی فکریں جو ہے وہ نصیب فرمائے اور غفلت والی زندگی سے حق تعالیٰ شانہ جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے شاعر نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے کہ آرزوئے خون گو یا حسرتیں پامال گو, آرزوئے خون گو یا حسرتیں پامال گو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. ہم نے اس دل کو اس جسم کو دنیا کی ہر جگہ فٹ ہونے کے قابل بنایا ہے, لیکن اللہ کی جنت میں فٹ ہونے کے لیے ہمارا دل ہے کہ نہیں, ہمارا جسم ہے کہ نہیں, وہاں کی فٹنگ کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ وہ محنت کرنے, ورنہ پھر شاعر فارسی کا بہت عجیب بات کہہ رہا ہے, زندگانی نہ تمام گفت حیات کے مراس, زندگانی نہ تمام گفت حیات کے مراس, زندہ انست کے بعد دوست مثالے دارد. فرماتے ہیں وہ زندگی جو میں اور تم جی رہے ہیں اسے زندگانی نہیں کہتے, اسے لائف نہیں کہتے, اسے زندگی ہے تو حیوانی زندگی ہوئی. آدمی کھا رہا ہے پی رہا ہے یا کلو نہ کماتا کلو نہ نام, یہ کوئی زندگی نہیں ہوئی. فرماتے ہیں زندگی تو وہ ہے جس میں آدمی زندگی دینے والے کا تعلق اس سے پیدا ہو جائے, زندگی دینے والے سے عشق پیدا ہو جائے, اپنا دل اپنی زندگی پوری زندگی کے دینے والے کو دے دے, یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے. یہ ہمارے حضرت حاجی صاحب تشریف لاتے ہیں تو عرفان بھائی ہمارے ہیں, ان کو بھی کچھ جوش زیادہ آ جاتا ہے, پھر وہ بھی جو ہے زور لگاتے ہیں کہ نہیں ایک مجلس یہاں بھی ہو جائے ہو جائے. تو ان کے حکم پر جو ہے یہ چند باتیں بہرحال عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو بہرحال قبول فرمائے اور اصلاح کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ تعالی رب العالمین. اب سے تھوڑی دیر تک لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور اپنے دل پر دھیان دینے کا نام ہے.
تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں رے کوئی نہیں, تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں رے کوئی نہیں, تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رنگ بس تادم عزیز
اللہ.
اجل نے نہ کسرا نہ چوڑا نہ دارا. اسی سے سکندر صفات حمی گارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا درا کا درا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ برت کی جان تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا سب جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا
اللہ
اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے برت کی جائے تماشا نہیں ہے.
اور برا کبھی میں جب آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے احتیاط سے آنکھیں بند کی ہے, لیکن ایک حال وہ بھی آئے گا جب پورے جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا, کٹے ہوئے درخت کی طرح جسم گر جائے گا اور لوگ میری آنکھیں بند کر دیں گے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شریف اور تقویٰ اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت عامل وصل على محمد كما هو عامل وافعل بنا ما أنت عامل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں, اے اللہ مجرم ہیں, قطاکار ہیں, ریاکار ہیں, ضیاکار ہیں, گناہگار ہیں, اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا کوئی نہیں, اے اللہ تیرے علاوہ مغفرت کرنے والا کوئی نہیں, اے اللہ تیرے دروازے کے علاوہ معافی کی بھی کہیں سے نہیں مل سکتی. اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما, اے اللہ پوری دنیا کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے جرائم اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے چاروں طرف سے حالات ہیں, اے الہ العالمین ہمیں گناہ اور معصیات سے نکال دے. اے اللہ ہمیں نیکیوں کا عاشق بنا دے. اے اللہ ہمیں 100% ایماندار بنا دے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے. اے الہ العالمین یقیناً آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے تمام حالات بگڑے ہیں, اللہ دل بگڑے ہوئے ہیں, زبانیں بگڑی ہوئی ہیں, اللہ ظاہر اور باطن بگڑے ہوئے ہیں. اے الہ العالمین تو اپنے فضل سے ان میں سدھار پیدا فرما دے, دل کے بگاڑ دور فرما دے, ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے, اللہ سلسلوں کے فیض ہمیں عطا فرما دے, مشاہد سے محبت عطا فرما دے. اے اللہ ذاکرانہ زندگی عطا فرما, غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جہاں جہاں زلزلے اور حالات ہیں اپنے فضل سے کرم کے فیصلے پر
فرما دے اے اللہ العالمین، ہمیں بھی تمام بلایا اور آزمائشوں سے محفوظ فرما. یقیناً ہم بڑے مجرم ہیں اور گناہگار ہیں، لیکن اللہ آزمائش کے قابل نہیں ہے، ہم کمزور ہیں. اللہ ہماری کمزوری کی رعایت فرما دے، اللہ رحم اور کرم کی بھیگ دے دے. اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تو معاف کرنے پر آئے تو روکنے والا کوئی نہیں، تو روک لے تو چھڑانے والا کوئی نہیں. اللہ کرم کی بھیگ دے دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری مساجد کو 100% آباد فرما دے، اللہ گھروں میں ماں بہنوں کو 100% نماز پڑھنے والا بنا دے، اللہ قرآن کریم کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنے والا اور ادا کرنے والا بنا دے، اس کی تلاوت کا جذبہ ہمیں عطا فرما دے. اللہ تیری یاد والی زندگی دے دے، اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. اللہ مشائخ کے عمروں میں برکتیں عطا فرما، علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مدارس کی اور مقامی کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین، انہیں آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، تیرے راستے کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما، جاتے آتے ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما، جہاں جہاں اجتماع ہو رہے ہو کامیاب فرما، اور ہر قسم کے مقاصد کے اعتبار سے سرفراز و کامران فرما. اے الہ العالمین، اس پورے بجنے کی مغفرت فرما. حمید بھائی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملا عطا فرما، جو جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملا عطا فرما. سلیم بھائی چاندی والوں کے بھائی انتقال فرما گئے، انہوں نے درخواست کی، اللہ العالمین اس مرحوم بھائی کی بھی مغفرت فرما دے. اور اے اللہ العالمین، ہم سب کو ایمان پر قائم اور قائم فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.